جہاں جا پہنچے, یہ کوئی لفظ نہیں آیا جس کا یہ ترجمہ کیا جائے. یہ محض اردو محاورے کی خاطر کیا ہے. ترجمہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے کفر اور تکذیب سے کام لیا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوئے, اور یہ اور اصل مفہوم ہے اور کتنی بری جگہ ہے. اب یہاں اصل میں ہے وبئس المصیر النار, جس کا اوپر ذکر آیا ہے کتنا برا انجام ہے وہ آگ. بات تو یہ تھی, تو کتنا برا ہے انجام, اس کا انہوں نے ترجمہ ظرف مکان کے لحاظ سے کر لیا ہے. کتنی بری جگہ یا بہت ہی بری جگہ ہے, اور پھر ترجمہ کر لیا کہ اور بری جگہ جا پہنچے. جا پہنچے صرف اردو ضرورت کے لیے ہے, یہاں کوئی لفظ نہیں ہے. اصل بے اصل مصیر کا اتنا ہی معنی ہے, بہت بری, بہت برا انجام ہے یعنی آگ. وہ اس کا خبر ہونی تھی, وہ یہاں معذوف ہے. اس کو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے, اور وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے. یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اردو محاورے کی خاطر. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, ما نافیہ ہے. اصاب یصیب, جا لگنا ٹھیک نشانے پر, سواد واو بے مادہ سے, باب افعال ہے, جو کہ اصل میں اصواب یصویب تھا, پھر وہ اصاب یصیب پڑھا جاتا ہے اور مصدر ہوتا ہے اصابتن. اصاب یصیب, جا لگا نشانے پر. نہیں, اب اردو میں پھر اس کا ترجمہ پہنچنا کر لیا جاتا ہے ایسے موقع پر, کیونکہ آگے ہے من مصیبتن. مصیبت اصاب کا اسم فاعل مؤنث ہے, اصاب یصیب اسم فاعل بنے گا, مصیبن ٹھیک نشانے پر جا لگنے والا, اس کو بھی مصیبن کہتے ہیں جس کی رائے اور فیصلہ درست ہو, وہ بھی ایک طرح نشانے پر ٹھیک پہنچنے والی بات ہوتی ہے. اصاب فی رأیہ, اس کی رائے درست ثابت ہوئی, ٹھیک تھی, جیسے کہ تیر نشانے پر بیٹھتا ہے. مصیبن سے اسم فاعل مؤنث ہے مصیبتن, لفظی معنی تو ہے نشانے پر آ لگنے والی. اور یہ جو اردو میں بھی لفظ مصیبت استعمال ہوتا ہے اسی سینس میں, اردو میں بھی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, گویا کہ کوئی جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے یا جسے مصیبت کہیں, وہ ایسی ہے جیسے باہر سے کوئی آ کے اس کو نشانہ کسی چیز نے بنایا ہے, وہ چیز آ لگنے والی, جیسے کہیں فلاں کو گولی لگی یا تیر لگا یا کچھ پتھر لگا, تو آ کے لگنے والی. ان معنوں میں مصیبت کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لہذا اس کا تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مصیبت صرف اردو میں اتنا فرق ہے کہ لمبی تے سے لکھتے. انہوں نے ترجمہ تکلیف کیا ہے, دکھ, تکلیف, بیماری, جس قسم کی بھی مصیبت ہو. تو اصاب کا فاعل ہے من مصیبتن, اس لحاظ سے محلن یہ رفع میں ہے. اصل لفظ تھا ما اصاب مصیبتن, رفع میں تھا. نہیں آ لگی کوئی آ لگنے والی, یا کہہ لیں نہیں پہنچی کوئی مصیبت, یہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا. نہیں پہنچی کوئی مصیبت. اور من مصیبت, اگر نکرہ ہوتا ما اصاب مصیبت, وہ بھی نکرہ تھا, لیکن اس میں مزید نکرہ کرنے کے لیے من مصیبت, مصیبت کی قسم کی کوئی چیز بھی یوں میں نب کرنا پڑتا تھا, اس لیے من لگ گیا. اب من لگنے کے باوجود من مصیبت ہے فاعل اصاب کا, ہے وہ جار مجرور, لیکن گرامر کی زبان میں کہیں گے یہاں کہ من مصیبت فاعل ہے اور محلن رفع میں ہے. مرفوع ویسے نہیں کہیں گے کیونکہ مرفوع نہیں ہے, وہ تو جار مجرور ہے. اس کو کہتے ہیں محلن رفع میں ہے. یہاں موقع کے لحاظ سے وہ رفع میں ہے کیونکہ فاعل تھا ما اصاب کا. نہیں آ لگا, نہیں آ لگتی کوئی مصیبت, یعنی کوئی تکلیف انسان کو نہیں پہنچتی, الا مگر, یہ نفی کے بعد الا استثناء ہے, باذن اللہ ہے, مگر اللہ کے حکم سے, اس کی اجازت سے. اذن اجازت, اذن یاذن اجازت دینا. اذن کے معنی ہوتے اجازت کے ہیں, لیکن حسب موقع اس کا ترجمہ حکم بھی کر لیتے ہیں. اجازت بھی ایک حکم ہی ہوتا ہے نا, اس لیے ترجمہ اس کا بدون حکم اللہ کے یوں ترجمہ کیا انہوں نے. कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के हुक्म से आती है। दूसरे मानों में कर लें कि जो भी मुसीबत आती है, ये मां का तर्जमा तो जो हो सकता था क्योंकि मौसूला हो सकता था, मगर आगे जो इल्ला आया ना, उसने ये तय कर दिया है कि ये मां जो वाला नहीं बल्कि नहीं वाला है। नाफिया, नाफिये के बाद ही इल्ला आता है, नफी के बाद ही। तो नहीं पहुंचती कोई मुसीबत मगर अल्लाह के इज्न के साथ, यानी अल्लाह के इज्न के बगैर कोई मुसीबत नहीं आती। वमन युमिन बिल्लाह, और जो कोई ईमान लाएगा अल्लाह पर, या लाया अल्लाह पर ईमान, क्योंकि शर्त है, दोनों माना हो सकते हैं, बेहतर यह है कि मुस्तकबल में करे, क्योंकि मन के साथ मुस्तकबल या हाल का तर्जमा बेहतर होता है, माजी का नहीं करते शर्त की वजह से, अगरचे मुहावरे में कर लेते हैं। वमन युमिन बिल्लाह, और जो कोई ईमान लाएगा अल्लाह पर, यहद कल्बहू, वो रास्ता दिखा देगा उसके दिल को। लफ्जी तर्जमा यह है, यहद हदा यहदी की मजजूम शक्ल है, और यहां भी योमिन तो मन की वजह से मजजूम है, और यह जवाब शर्त होने की वजह से मजजूम हो गया, यहदीज बना, और यहदीज की यह गिर जाती है, यहद तो हिदायत देगा, तो रास्ता दिखाएगा, यह तर्जमा होगा यहद का। कल्बहु, कल्ब यहदी का मफूल अव्वल है, उसके दिल को रास्ता दिखाएगा। किधर रास्ता दिखाएगा? वो इला या ले वो नहीं आया कि अमन का रास्ता दिखाएगा, इत्मीनान का रास्ता दिखाएगा, जो भी कहें वो माजूफ है, वो उसके दिल को रास्ता दिखा देगा। इसमें कल्बहु की हु की जमीर किसके लिए है? ये तो मन ही के लिए है कि जो वो ईमान लाने वाला है उसके दिल को रास्ता दिखा देगा, और यहां राह दिखा देगा, यानी उसको इत्मीनान की सूरतें दे देगा, आराम की, तसल्ली की, जो भी हो, मुसीबत के बाद उसके दिल को सही रास्ते पर रखेगा कि गलत ख्यालात में ना मुबतला हो जाए। ईमान है तो मुसीबत में भी साबित कदम रहेगा, अल्लाह उसके दिल को हिदायत करेगा कि वो कोई गलत सोचना उसके दिल में आ जाए, यूं मफहूम बनता। लेकिन बाज ने यहद का फाइल अल्लाह की बजाय, अब ग्रामर में गुंजाइश मौजूद है कि यहद का फाइल भी मान लो, जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो अपने दिल को सीधे रास्ते पर लगाता है, गुंजाइश मानो की मौजूद है कि वो फिर खुद अपने दिल को सीधे रास्ते पर रखता है उस ईमान की बदौलत, और ये कोई इतने गलत मायने भी नहीं बनते। यहद का फाइल अगर मन मान ले, जो अल्लाह पर ईमान रखता है तो वो फिर मुसीबत में अपने दिल को सीधे रास्ते पर रखता है, बन सकता है मफहूम। और दूसरा बेहतर मफहूम यही है कि यहद की जमीर फाइल अल्लाह ताला के लिए हो, जो अल्लाह पर ईमान रखता है तो फिर अल्लाह उसके दिल को सीधी राह दिखा देता है, उसको गुमराह नहीं होने देता, गलत ख्यालात में मुबतला नहीं होने देता, और ताल्लुक उसका मुसीबत के साथ है, आफत के वक्त में ही दिल की कैफियत डामाडोल हो जाती है। वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, सीधा सा जुमला है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है, इबारत है वल्लाहु अलीमुम बिकुल्ली शयइन, अल्लाह खूब जानने वाला है। हम ये बात कई दफा कह चुके हैं कि फ़ईल के वजन पर जो लफ्ज आते हैं उसमें माना होता है वो सिफत हमेशा हर वक्त हर सूरत में पाई जाए, इसलिए से अलीम का तर्जमा है जो सब कुछ जानने वाला है, हर वक्त जानने वाला है, हर जगह जानने वाला है, तो खूब जानने वाला है, इसका तर्जमा अच्छा हो जाता है, खूब से तर्जमा करने वाला हो बिकुल्ली शैन अलीम, अल्लाह खूब जानने वाला है हर चीज को, यही तर्जमा इन्होंने किया, अल्लाह को हर चीज मालूम है। बात तो वही है, अल्लाह को हर चीज मालूम है, हालांकि मालूम इसमें मफूल है अरबी का, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है जी। ये जो तरतीब सादा की बजाय जरा इस तरह से बदल ली गई है कि वल्लाह अलीमुम बिकुल्ल शैन, सीधा जुमला तो यही था, वल्लाह मुब्तदा अलीमुन खबर बिकुल्ल शैन जार मजरूर मिल के मुतअल्लिक खबर, तो ये पहले क्यों आया? ये एक अदबी खूबी इबारत में इससे पैदा हो जाती है एक तो, और शेरों में यही होता है, शेरों में आप सीधी नसर बनाने के बजाय किसी लफ्ज को आगे पीछे काल देते हैं तो शेर में वजन पैदा हो जाता है। आता है याद मुझको बचपन का वो जमाना, सीधा फिक्रा तो था मुझको बचपन का वो जमाना याद आता है। अब ये कहें तो ये तो शेर तो नहीं बनता। और शेर का कमाल यही समझा जाता है कि वो आम नसर में हो और फिर भी उसमें शेरी खूबी पैदा हो जाए, और ये आसान नहीं होता। जैसे वो शेर है शायद मोमिन का है मेरे ख्याल में, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब ये देखिए सीधा साधा फिक्रा, और इसमें कोई लफ्ज भी आगे पीछे नहीं करने पड़े, लेकिन शेरियत उसमें पैदा, भरपूर शेरियत पैदा हो गई है, एक हुस्न पैदा हुआ है, एक ब्यूटी पैदा हो गई है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गोया शायद तखल्लुस भी है उनका कि मोमिन खान गोया ये। हाँ जी नहीं, शायर का तखल्लुस भी गोया है, लेकिन यहां गोया अपने दूसरे लफ्जी मानों में भी आ गया है, एज इफ के मानों में। तो इस तरह से शेर में ये लफ्जों को आगे पीछे करना पड़ता है, और ये कुरान करीम में बकसरत है। इससे वो शायरी वाला हुस्न इसमें पैदा होता है, इसीलिए वो कहते थे ये तो शायरी करता है, क्योंकि स्टाइल शेर का भी यही होता कि लफ्जों को आगे पीछे कर दिया जाए। दूसरे फिर जिस तरह से शेर में काफिया होता है, इस तरह से कुरान करीम की आयतों में इसको काफिया नहीं कहते, फासला की रियायत कहते हैं, कि ये सब लफ्ज चल रहे हैं खबीर, यसीर, मसीर, अलीम, मुबीन, ये मिलते जुलता है, काफिया आ रहा है। तो अलीम को पीछे लाने के लिए भी ये बनाया ताकि वो अपना फासले की रियायत भी रहे। और बाज जगह जो मुकद्दम हो जाता है जार मजरूर खबर से पहले, तो उसमें ही का और भी का मायना भी पैदा हो जाता है। वल्लाहु बिकुल्ली शैन अलीम, अल्लाह हर चीज से ही, यानी हर एक चीज से आगाह है। लेकिन ना भी हो ये मायना तो बिकुल्ली शैन वो उसमें इबारत में अदबी हुस्न पैदा करने के लिए पहले बना, और ये कुरान करीम में आम है। और ये शेर में एक खास वजन बहर वो भी होती है, लेकिन ये भी एक अंदाज होता है लफ्जों को मुकद्दम मौखर कर देना, ये हुस्न कुरान करीम में यकीनन है। वा अतीउल्लाह वा अतीउर रसूल, और तुम इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अता युतियो तो वाव ऐन मादा से बाबे इफ़ाल का फेल है, अता युतियो इताअतन, और बाज़ दफ़ा सिर्फ ताअतन भी कहते हैं, अलिफ भी उड़ा देते हैं। कुरान करीम में ताअतन इस्तेमाल हुआ है। अतीउ असल में अतवउ था, फिर अतीउ बना, तुम इताअत करो, तुम फरमा बरदारी करो, तुम कहना मानो, हुक्म मानो, अमल करो उसके हुक्म पर, क्योंकि इताअत माज़ीनी चीज नहीं होती, इसका ताल्लुक अमल से होता है। इसलिए हुक्म मानो में, मानो में भी अमल करो का सेंस है उर्दू मुहावरे में। अल्लाह उसका मफूल है, और दूसरी जगह अर रसूल मफूल है, तुम इताअत करो अल्लाह की, कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का, अल रसूल का, और मुराद है अर रसूल, वो रसूल जिसकी बात तुम भी समझ रहे हो, जिसकी हम कर रहे हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फइन तवल्लैतुम, पस अगर तुम मुड़ गए, तवल्ला या तवल्ला कल मैंने हुआ था इसका बयान, इसके मैंने हाकिम बनना भी होता है लेकिन मुंह मोड़ लेना भी होता है, यहां वो मुंह मोड़ लेने वाले मानों में आया है। फइन, पस अगर, फिर इसके बाद अगर, तवल्लई तुम मुड़ गए, तुमने मुंह मोड़ लिया, और इन शर्तिया की वजह से तर्जमा कर सकते हैं अगर मुंह मोड़ लोगे तो, इनका असर तो कोई नहीं होगा क्योंकि फेल मुजारे तो नहीं आया, माजी पे तो उसका अमल नहीं होता, वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन माना के लिहाज से वही माना है। अगर तुम मुंह मोड़ लोगे, फइन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, पस तो फिर, ये तो है फेद बरफा का माना, इन्नमा ये इन्ना ही है जो हर्फ मुशब्बा बिल फेल होता है, इसके साथ मा लग जाता है, तो इस मा को कहते हैं मा काफा, रोक देने वाला मा, काफा कफा या कुफ रोक देना, इन्ना के साथ मा लगे तो इस मा को मा काफा कहते हैं। मा काफा का मैंने यह है उसने इन्ना का अमल रोक दिया है, अब वो किसी को नसब नहीं देगा जो उसके बाद लफ्ज आएगा। यह तो है ग्रामर की चेंज कि अब इन्ना के बाद आगे कोई लफ्ज नसब में नहीं आएगा, इन्ना का इसमें जो होगा। माना के लिहाज से इसमें यह फर्क पड़ जाता है कि भाई इन्ना और इन्ना मा में क्या फर्क, कि इन्ना मा में हसर का माना पैदा होता है, हे स्वाद रे, इसका माना है मानों की तहदीद हो जाती है, लिमिटेड उसकी एक सेंस उसमें पैदा हो जाती है लिमिट की, इसीलिए इसका तर्जमा किया जाता है बात की हकीकत इतनी ही है कि इन्ना मा का माना बात तो सिर्फ ये है कि, हकीकत तो सिर्फ ये है कि, ये इसका तर्जमा जरा लंबा करना पड़ता है, इसीलिए फारसी वाले इसका तर्जमा जुजीनेस्त इसके सिवा और कुछ नहीं है यूं तर्जमा करते हैं, उर्दू वाले इसका तर्जमा वही बेशक से करते हैं, बल्कि इन्होंने बेशक से भी काम नहीं लिया, तो हमारे रसूल का तो यही काम है, अलबत्ता जो तो यही काम है यानी इसके सिवा और कोई नहीं, देखिए ना एक दूसरे तरीके पर वो कि बात इसके सिवा और कुछ नहीं, वो उर्दू में तो करके, एक तो आया जवाब शर्त में, क्या तुम अगर मुंह मोड़ोगे तो यूं होगा, वो पहला तो है फा का जब मायना में, आगे जो इन्ना मा था कि बात इसके सिवा कुछ नहीं के, उसको उन्होंने किया है तो हमारे रसूल का तो यही काम है यानी इसके सिवा कोई काम नहीं, अला रसूल ना हमारे पैगंबर पर, अल बलागुल मुबीन, बलाग बलग यब लोगों, बलागन का मैंना पहुंचा देना भी होता है और पहुंच जाना होता है असल बुनियादी मैंना, तो उससे ये एक नाउन बना है बालग युबालगो मुबालगतन और अबलग युबलगो इबलागन होता है, तो ये बलाग इबलाग के मैनों में आता है पहुंचा देना। वैसे ये अगर मस्तर है बला का या बलों को बलागन, तो फिर पहुंच जाना पहुंचा देना दोनों माना मारूफ मजहूल के हो सकते हैं, क्योंकि मस्तर में तो दोनों माना हो जाते, पहुंचा देना अल मुबीनो, ऐसा पहुंचा देना ऐसी तबलीग ऐसा इबलाग जो मुबीन है, मुबीन बे ये नून मादा से, कल परसों भी ये लफ्ज आया था, बाना यबीनो बयानन कि मैंने वाजे करना और वाजे होना, उससे बाबे अफ़ाल में आता है अबान युबीन इबानतन, बे ये नून मादा से अबान युबीन इबानतन, इसके मैंने वाजे कर देना क्लियर कर देना, इससे इस्म फ़ाइल है मुबीनुन वाजे कर देने वाला, और बलागुल मुबीन का मैना होगा ऐसा बलाग जो वाजे कर देने वाला है, बात ऐसी पहुंचाना और वो पहुंचाना ऐसा हो जो बड़ा वाजे कर देने वाला हो, तो लफ्जी तर्जमा अल बलागुल मुबीन का है वाजे करने वाली तबलीग यूं कर ले या वाजे करने वाली बात पहुंचाने का तरीका, इसका तर्जमा इन्होंने किया है खोल कर पहुंचा देना, मस्दर का तर्जमा भी हो गया क्योंकि बलाग का असल तो माना मस्दर का ही है, और मुबीन जिसका मायना था खोल देने वाला वो तर्जमा उर्दू में यूं कर लिया गया है खोल कर पहुंचा देना अल बलागुल मुबीन। लफ्जी मायना को समझिए, ऐसा बलाग जो खोल देने वाला हो बात को, और बामुआवरा तर्जमा होगा खोल कर पहुंचा देना, तो इन्होंने तर्जमा किया हमारे रसूल का तो यही काम है पहुंचा देना खोल कर, ये यही का काम मफहूम इन्ना मा से पैदा हुआ है, लफ्जी तर्जमा तो बनता है इसके सिवा और कुछ नहीं कि हमारे रसूल पर तो है बलागुल मुबीन। अब देखिए क्योंकि अला रसूल ना जार मजरूर पहले आया है और मुब्तदा बाद में चला गया है, और ये वैसे तो आमतौर पर नकरा होना चाहिए क्योंकि अगर जार मजरूर पहले आए तो मुब्तदा पीछे चला जाए नकरा होता है, और यूं होना चाहिए था अला रसूलिना बलागुम मुबीनुन, इसको जो अल लग गया है तो इसमें एक ही का मफहूम पैदा हो गया है, ये खबर नहीं है, वैसे तो अगर देखें تو یہ بنتا تھا البلاغ المبین علی رسولنا، بلاغ مبین واجب ہے ہمارے رسول پر، لیکن وہ اس صورت میں ہوتا اگر سوال یہ ہوتا کہ بلاغ مبین کس کی ذمہ داری ہے، تو جواب ہوتا البلاغ المبین علی رسولنا. اب جو یہ علی رسولنا پہلے آ گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ رسول پر کیا فرض ہے، رسول کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا جواب آیا ہے علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر تو پہنچا دینا ہی ہے. یہ ہی کا مفہوم البلاغ المبین کے معرفہ ہونے کی وجہ سے ہے، جیسے اوپر ذالک الفوز العظیم میں پیدا ہوا تھا. تو ہمارے رسول کا کام تو اتنا ہی ہے کہ وہ واضح طور پر بات پہنچا دے، پھر جاتے ہو تو پھرو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ مبتدا ہے، اللہ کیا ہے، آگے جواب ہے لا الہ الا ہو. گویا کہ لا الہ الا ہو پوری خبر ہے اللہ کی، اللہ تو لا الہ الا ہو ہے، اور لا الہ الا ہو خود فکرہ ہے، پورا جملہ ہے. لا یہاں لا نفی جنس کا ہے، اسی لیے الہ ایک زبر کے ساتھ آیا ہے. لا نفی جنس کا اسم جو ہوتا ہے وہ ایک زبر کے ساتھ آتا ہے، نصب اسے کہہ سکتے ہیں لیکن دراصل نصب نہیں ہوتی. واحد میں اگر وہ نصب ہو تو پھر وہ دو زبر زیر کے بجائے ایک زبر آتی ہے اس کی. جمع تثنیہ میں تو جو نصب کی صورت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، لیکن واحد میں نصب اگر تنوین کے ساتھ تھی، اگر وہ پہلے غیر منصرف ہے ٹھیک ہے ایک ہی زبر آئے گی، تنوین کے ساتھ اگر نصب تھی تو اب ایک زبر رہ جاتی ہے. یہاں لا الہ میں الہن، لا الہن نہیں آیا، لا الہا. ویسے اگر اس کو لا الہن پڑھے گرامر میں گنجائش نکل آتی ہے کہ یہ لا لیسا والا ہے اور الہن اس کا اسم آیا ہے اور آگے خبر آ گئی، یہ بات تو یوں بھی بن سکتی ہے، لیکن سینس بدل جائے گی. لا الہ میں جو نفی جنس ہے اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ الہ کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی قسم کا معبود نہیں ہے. معبود من الہ کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الہ یا الہ کا معنی عبد یعبد ہوتا ہے، اور الہ فعال بمعنی مفعول، جیسے کتاب بمعنی مکتوب، اس لیے الہ کا ترجمہ معبود کیا جاتا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی کسی قسم کا معبود یا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہوا مگر صرف وہی، یعنی وہ جو اللہ، وہ جو کسی کے آپ بات کر رہے ہو، یہاں اللہ کے لیے ہے ضمیر. اسی لیے جب پہلے اللہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہو، وہ اللہ ہو اس کی خبر کے طور پر آتا ہے پھر رفع میں، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ عبادت کے لائق ہے، بس وہی. تو یہاں ہوا اس لیے آیا ہے کہ اللہ مبتدا پہلے آ چکا ہے، اس لیے اب ہوا آیا ہے. اگر یہ پہلے کوئی نہ ہو مذکور تو پھر یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ تو لا الہ الا ہوا ہے، یعنی اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں. اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا، اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. محاورے میں بھی ذرا فرق تو پڑتا ہے اسے، اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، یعنی اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، مبتدا کے طور پر ترجمہ یوں ہو جائے گا، بندگی نہیں عبادت نہیں. عبادت اچھا ترجمہ ہے، اور بلکہ الہ کے معنی تو ہیں جو عبادت کے لائق کوئی نہیں، ٹھیک ہے وہ سینس وہی بنے گی کہ اس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر، یہاں بھی جار مجرور پہلے آ جائے اگر تو پھر اس میں ایک زور کا معنی پیدا ہوتا ہے جس کو اردو میں ہی سے ظاہر کرتے ہیں. علی اللہ، اللہ پر جار مجرور ہے. فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. اللہ لا الہ، تیرویں آیت سے پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ دو جملے ہیں الگ الگ، اسی لیے ان کے درمیان وقف مطلق کی علامت ڈالی گئی ہے. پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس میں اللہ مبتدا ہے
اور لا الہ الا ہو پورا جملہ ہے، لا نفی جنس، اس کا اسم الہ جو کہ نصب میں ایک زبر کے ساتھ ہے، اور اللہ کے بعد پھر ہوا وہ آیا ہے رفع میں. اگر یعنی یہ ضمیر یہاں اللہ کے لیے ہے، ورنہ جملہ تو بنتا ہے لا الہ الا اللہ، ہو کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. چونکہ اللہ پہلے مبتدا آیا ہے اس لیے اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، علی اللہ، اللہ پر. اور چونکہ یہ پہلے آیا ہے اس لیے اس کی وجہ سے ترجمہ اللہ ہی پر یوں اردو میں کرنا بہتر ہوگا. اور فلیتوکل یہ فعل امر ہے، اصل میں تھا لیتوکل، مادہ تو اس کا ہے واو قاف لام، وکل یکلو، کسی کے حوالے کرنا. اسی سے وکیل کا لفظ عام ہمارے ہاں مستعمل ہے، جس کے حوالے کر دیا جائے کوئی اپنا معاملہ یا کوئی مقدمہ یا جو چیز بھی. اس سے باب تفاعل میں توکل یتوکل و توکلن کے معنی ہوتے ہیں کسی پر بھروسہ کرنا. اور اس کے بعد علا کا صلہ آتا ہے، توکل علی اللہ ہے، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، براہ راست مفعول نہیں آتا کہ توکل اللہ کہہ دے. اس باب سے فعل توکل یا توکل سے فعل امر بنے گا توکل، مصدر تو ہوگا توکل، اور ہم جو اردو مصدر کے طور پر توکل بولتے ہیں یہ غلط ہے اصل عربی کے لحاظ سے، وہ خدا پر توکل کرتا ہے یہ ہونا پیش چاہیے، لیکن ہم توکل بول دیتے ہیں، جو کہ اصل عربی میں باب تفاعل کا فعل امر کا پہلا صیغہ ہے، توکل، توکلا، توکلو. یہ تو ہے امر غائب، امر حاضر. امر غائب بنے گا مضارع کے پہلے لے لگانے سے اور مجزوم ہو جائے گا، تو بنے گا لیتوکل، اسے چاہیے کہ بھروسہ کرے. اب اس کے پہلے فے لگنے سے وہ جو لے ہے لام امر کا وہ ساکن ہو جاتا ہے لام. یہ قاعدہ ہم بتا چکے ہیں کہ لام کہے ہو تو وہ رہتا ہے، اگر یہی لے یتوکل آ ہوتا فے لگتی تو پھر فل یتوکل آ ہی رہتا، لیکن امر غائب کی صورت میں لام کی زیر اڑا دیتے ہیں اور لام کو ساکن کر دیتے ہیں، اس لیے یہ لفظ بنا ہے فل یتوکل. اور فل یتوکل کو آگے ملانے کے لیے لام کو زیر دیا گیا ہے، فل یتوکل للمومنون، مومنون فاعل ہے یہاں، صیغہ واحد آیا ہے، کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر موجود ہو تو صیغہ واحد ہی لگتا ہے، فل یتوکلو تو نہیں لگے گا. فل یتوکل چاہیے کہ بھروسہ رکھے، المومنون ایمان والے، مومنون آمن یومنوں سے اسم فاعل ہے، جمع مذکر سالم، رفع میں ہے کیونکہ فل یتوکل کا فاعل ہے. اور اس طرح سے یہ عبارت تھی فل یتوکل المؤمنون علی اللہ، اگر عام نصر لے تو علی اللہ بعد میں آتا ہے، چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن اللہ پر. اب علی اللہ پہلے آ گیا ہے، ایک تو وہ فاصلہ آیت کی رعایت ہو گئی ہے کہ علیم، مبین، مومنون، یہ ہم کافیہ ہیں، ہم فاصلے کا ایک جیسا ہے وزن. دوسری یہ ہے کہ علی اللہ کے پہلے آنے سے اس میں ایک زور پیدا ہو گیا ہے، اب ترجمہ اردو کا موضوع یوں ہوگا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان. اب اردو میں کر سکتے ہیں اہل ایمان پر، اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، دونوں طرح ہو سکتا ہے، اسی کو انہوں نے کیا، اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کرے اہل ایمان، کرے وہ چاہیے کہ کرے والا مفہوم لیا ہے امر غائب والا. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے شاید پہلے بھی، یا ایہا حرف ندا ہے اکٹھا، یا بھی حرف ندا ہے، ایہا بھی حرف ندا ہے، الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن دونوں کو ملا بھی دیا جاتا ہے. اور اس کے لکھنے میں آپ دیکھیں کہ یا ایوہا میں جو یا کا الف ہے وہی ایوہا کا ابتدائی حمزہ ہے، وہ الگ نہیں لکھا جاتا. یا ایوہا الذین، اے وہ لوگوں جو کہ آمنو ایمان لائے، اسی کا ترجمہ اے ایمان والوں کر لیا جاتا ہے، لفظی ترجمہ تو فعل سے ہے، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو. ان من ازواجکم، یہ حقیقت ہے کہ ان بے شک من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. اب یہ جار مجرور جو پہلے آ گیا ہے من ازواجکم و اولادکم، اس لیے ان کا اسم بعد میں چلا گیا ہے عدوان. من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے. زا واو جیم مادہ، زے واو جیم، زاد یزوج بی فعل تو استعمال ہوتا ہے کچھ اور معنوں کے لیے، اور ویسے یہاں تو فعل کی بات نہیں ہے، زواجا تزواجا وغیرہ فعل اس سے آتے ہیں مزید فی کے، یہاں بات ہے لفظ زوج کی، ازواج کا واحد ہے زوج، اور زوج ان کے اصل معنی ہوتے ہیں جوڑا، بلکہ زوج جوڑے میں سے ایک جو جوڑے کا حصہ ہوتا ہے اس کو زوج کہتے ہیں. مثلا مرد عورت یا میاں بیوی میں سے دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں، عورت میاں کی زوج ہے اور خاوند بیوی کا زوج ہے، دونوں کے لیے لفظ زوج ہی بولا جاتا ہے. فقہ میں ہمارے ہاں زوجہ تن استعمال ہوا ہے عربی کتابوں میں، وہ ایک فرق کرنے کے لیے، کیونکہ جہاں طلاق نکاح وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پھر زوج اور زوجہ الگ الگ لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. بہرحال زوجہ تن غلط نہیں ہے، ہے وہ بھی عربی میں درست، لیکن بیوی اور میاں دونوں کو زوج کہتے ہیں، ایک دوسرے کا زوج. بلکہ جو چیزیں بھی جوڑا جوڑا استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے یہ لفظ، اور پھر تثنیے میں آتا ہے مضاف ہو کر. مثلا کہنا ہو کبوتروں کا جوڑا، ایک نر اور ایک مادہ، تو کہیں گے زوجہ حمامن. اور کبوتر کو چھوڑیے، جو چیزیں جو دو ہیں، مثلا جوتوں کا جوڑا، جوتے دو ہی ہوتے ہیں دائیں پائیں کا، دونوں ہر پاؤں کا جوتا جو ہے وہ دوسرے پاؤں کے جوتے کا زوج ہے. اور پھر تثنیہ میں بولتے ہیں زوجہ نعلین، جوتوں کا بظاہر ترجمہ تو ہے دو جوڑے، لیکن اس سے مراد چار جوتے نہیں ہوتے، جوتے دو ہی مراد ہوتے ہیں جو ایک جوڑا بنتا ہے. یہ تو ہے زوج کا ایک معنی. پھر یہ میاں بیوی بی دونوں پر استعمال ہوتا ہے، اور عبارت سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ خاوندوں کے لیے ہے، بیویوں کے لیے ہے، کس کے لیے ہے یہ لفظ، یا مطلق جوڑے کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم میں مطلق جوڑے کے طور پر بھی آیا ہے، خلق الازواج کلہا، اللہ نے سارے جوڑے پیدا کیے. اور اس طرح سے کہیں عورتوں کے بارے میں حکم آیا ہے کہ اپنے خاوندوں کے بارے میں یہ کرے، تو پھر وہاں ازواج کا معنی خاوند ہوگا. اگر خاوندوں کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ازواج کے بارے میں یہ کرے، تو پھر وہاں بیویاں ہوگا. تو عبارت کا جو کنٹیکسٹ ہے، جسے سیاق و سباق کہتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بیویاں مراد ہیں یا خاوند مراد ہے، یا خاوند زوج بھی اگر سنگلر بھی آ رہا ہو تو بھی اس سے یا خاوند مراد ہوگا یا بیوی. اب یہاں من ازواجکم و اولادکم، بظاہر بیویاں ہی مراد معلوم ہوتی ہیں، اس لیے کہ آگے ضمیر مضاف الیہ بھی کم ہے، مذکر ہے. تمہاری بیویاں، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے. و اولادکم یعنی و من اولادکم، اولاد ولد ان کی جمع ہے، تمہارے بچوں میں سے. اولاد میں بیٹے بیٹی دونوں آتے ہیں، ولدن بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، ولدن کے لیے کوئی مونس نہیں آتا. بیٹے بیٹی کے لیے الگ لفظ ہیں بنتن ابنن وغیرہ، لیکن ولدن میں جیسے چائلڈ انگریزی کا لفظ ہے، مذکر مونس دونوں پہ بولا جاتا ہے، اس طرح سے ولدن بھی ایسا ہی لفظ ہے، اس کی جمع ہے اولاد، اور اس سے مراد ہوگے بیٹے بیٹیاں. اردو میں اولاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ اور تمہاری اولاد، اولادیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اولاد میں خود جمع آ جاتی ہے. بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے. اب اس کا ترجمہ میں سے کا ترجمہ بعض سے کیا ہے، کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض عدوان لکم، عدو میں نے دشمن، عین دال واو، ادا یادو، دوڑنا، زیادتی کرنا، سرکشی کرنا، اس سے ایک لفظ عدوان جو فعولن کے وزن پر ہے، اس کے معنی دشمن کے ہوتے ہیں. ویسے اردو میں عدو بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں اردو میں واو پر شد نہیں بولتے، بلکہ شعروں میں بھی لفظ عدو ہی آ جاتا ہے. عدو میں نے دشمن، اس لفظ کی یہ خصوصیت کہ یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں ہوا عدو وہم عدو وہیا عدو وہن عدو، اس کا نہ تو مؤنث بنتا ہے کہ عدوۃن کہیں، جمع اس کی آتی ہے اعداءن، وہ استعمال کر سکتے ہیں ہم اعداءن وہن اعداءن، لیکن واحد بھی استعمال ہوتا ہے دشمن. لکم تمہارا لیے، اب دیکھیں عدوکم بھی کہہ سکتے تھے، تمہارا دشمن، واو پہ شد بھی آتی، انہ کے نصب بھی آتی انہ کی وجہ سے، لیکن یہاں نکرہ ہو گیا ہے مضاف، جیسے آپ کہتے ہیں کتاب لزید، زید کی کتاب نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے زید کی ایک کتاب. عدو لکم تمہارا ایک دشمن ہے، یعنی تمہارے دشمن تو اور بھی ہوں گے، یہ میاں بیویوں اور اولادوں میں سے بھی تمہارا کوئی دشمن ہوتا ہے، یہ سینس ہے اس میں عدو لکم میں. اور جمع کا ترجمہ کر لیا ہے دشمن ہیں، اس لیے کہ پیچھے ازواج اور اولاد جمع آیا ہے، اور نکرہ میں کر سکتے ہیں ترجمہ، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض دشمن ہیں تمہارے، لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے ایک تمہارا دشمن ہے، یعنی کوئی ایسا بھی ہے جو تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، وہ نکرے والی سینس تو اس طرح سے ہی ادا ہوتی ہے. فاحذروہم، پس ان سے بچ کے رہو. حذرا یحذرو، سمع یسمعو سے، ویسے حذرا یحذرو بھی فاحذر، سمع یسمعو سے بھی ہو سکتا ہے اور فتح یافتہو سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں حرف حلقی ہے، اور ویسے میرا خیال ہے کہ ہوتا زیادہ استعمال سمع یسمعو سے ہے. حذرا یحذرو، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے بچ کے رہنا، محتاط ہو جانا، اس کے بارے میں احتیاط کرنا، اسی سے حذر کا لفظ بمعنی احتیاط یا کاشن، خبردار رہنا، اس سے معنی اس کا بچنے کا نہیں، معنی احتیاط کرنے کا ہے. فاحذروہم اس کے ساتھ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے، حذرہ یا حذرہ، وہ اس کے بارے میں محتاط ہو گیا، تو فاحذروہم کا ترجمہ انہوں نے اسی لیے کیا ہے سو ان سے بچتے رہو. فا کا ترجمہ تو ہے سو، یہ بظاہر شرط اور جواب شرط پر آتا ہے، لیکن انا کے جواب پر بھی اس طرح فے آ جاتی ہے، انا میں جو مفہوم ہے کہ تمہاری اولاد اور بیویوں میں سے بعض دشمن ہیں، لہذا پس سو تم بچو ان سے، احتیاط کرو ان سے، ان کے بارے میں محتاط رہو کہ کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. یہاں جو عدو آیا ہے لفظ، وہ ظاہر ہے ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ تمہاری جان کا دشمن ہے، تمہیں زہر دے دیں گے، لہذا احتیاط سے رہو، بلکہ یہاں ایمان اور نیکی کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے دشمنی کا ذکر ہے، اور اس لحاظ سے اولاد اور بیویاں واقعی انسان کا نقصان کرتے ہیں، اس لحاظ سے وہ دشمن ہے کہ اس کی آخرت خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں. ایک حدیث میں کہیں شاید لفظ اس طرح کے آئے ہیں اولاد کے بارے میں کہ یہ مجبنا ہوتا ہے، آدمی کو بزدل بنا دیتے ہیں، اولاد کی وجہ سے آدمی بزدلی دکھاتا ہے جہاد میں یا اور چیزوں میں بھی. تو کہیں کوئی ایسا کار خیر جس میں قربانی دینی پڑے، کہیں اس سے مانے ہو جاتے ہیں، اور کہیں الٹا بے ایمانی اور بددیانتی اور رشوت لینے کا سبب بن جاتے ہیں، تو دونوں لحاظ سے وہ عداوت ہے اس آدمی کی آخرت کے اعتبار سے. اس لیے یہ کہا ہے کہ تمہاری اولادوں اور تمہاری بیویوں میں سے में ही छुपे हुए हैं तुम्हारे दुश्मन, यानी उनकी वजह से तुम कहीं अपना नुकसान आखरत का ना कर बैठो, इन मनों में दुश्मन है। वैंताफू व तस्फहू व तगफिरू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और अगर इन ताफू अफायाफू है, अफायाफू के मैंने बढ़ना भी होता है, मिटना भी होता है, कई माना इसके होते हैं। अफा मिट गया, अफायाफू बढ़ा लिया किसी चीज को, जायद चीज को अफव कहते हैं अरबी में, जरूरत से जायद जो हो उसको भी अफव कहते हैं। हदीस में आया वाफुल्लुहा, दाढ़ियों को बढ़ाओ, उसमें अफायाफू बढ़ाना के मायनों में है। तो इसके मुतअद्दिद माना होते हैं, लेकिन इसके साथ अगर अन का सिला आए, अफा अन हो, अफा हो नहीं, अफा अन हो कहें, तो इसका मायना होता है उसको माफ कर दिया, उससे दरगुजर किया। यहां अगरचे अन हो का सिला नहीं है, यूं नहीं कहा गया वह इंताफू अन हुम, उन औलाद और बीवियों के बारे में ही अफव का जिक्र है, लेकिन अन हुम यहां अंडरस्टूड है, क्योंकि ताफू के दूसरा कोई मायना यहां बढ़ना उगना बढ़ाना वगैरह या मिटना वो नहीं लगता, इसलिए यहां मायना तो वही है माफ कर दो, और अनहुम फिर अंडरस्टूड है। और अगर तुम माफ कर दो, ताफूना, ताफूना था, इनकी वजह से मजजूम हुआ, नून गिर गया, और जब वावे जमा वाले किसी सीगे का नून गिरता है, जो मुजारे में दो होते हैं, जमा हाजिर और जमा गायब में मुजक्कर में, तो फिर उस वाव के बाद एक अलिफ जायद लिखा जाता है जरूर। देखिए अगर ताफू वैसे सीगा हो, आफा याफू 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 आने से मसलन ताफू, वाहिद मोनस गायब का सीगा भी हो सकता है, वाहिद मुखातब का भी हो सकता है, उस सूरत में वाव के बाद अलिफ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो तो वाव असल मादे की है लाम कलमा की, वो वावे जमा नहीं है। जब आप कहते हैं आफा याफू, यहां ताफू के बाद अलिफ लिखा है, और यही फर्क है। अगर ये अलिफ ना होता तो हम समझते ये वाहिद का सीगा है, अगर तू माफ करे, बल्कि उस सूरत में फिर इनकी वजह से तो ताफू फिर हो ही नहीं सकता, अगर वाहिद होता तो फिर वो वाव भी गिर जाती और लफ्ज हो जाता है इन ताफू, लेकिन अब ये वाव भी मौजूद है तो मालूम हुआ ये जमा का सीगा है, इसके पीछे एक नून गिरा है आखिरी, और उस नून की जगह अलिफ लिखा गया है। पस अगर तुम दरगुजर से काम लो, माफ करो। अगला लफ्ज है वतस्फहू, ये भी हम माना है आफा याफू का, सफह यस्फहू स्वाद फे हे, इसके माना भी वही माफ करना होते हैं, और इसके साथ भी अन का सिला लगता है, कहते हैं सफहा अन हो, उससे दरगुजर किया। दरगुजर भी फारसी लफ्ज है, उसके मैंने चुपके से पास से गुजर जाना, छेड़ना नहीं, वही मैंने मुआफ करने का ही आता है। तो दरगुजर फारसी लफ्ज है, मुआफ जो है वो खुद अरबी ही का लफ्ज है, इसम मफूल बल्कि इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह से अगर तुम दरगुजर, अगर तुम माफ करो और दरगुजर से काम लो, यूं कर लें तर्जमा, यहां भी नून गिरा है, वतगफिरू और बख्श दो, गफरा यगफिरू गुनाह या खता बिल्कुल बख्श देना, इसमें भी माफ करना का तर्जमा तो किया जा सकता है, और इसलिए ऐसे तीनों का मफहूम एक ही बनता है। लेकिन अफा और सफा या सौ में दरगुजर करना, बुराई की गिरफ्त ना करना, और गफरा या गफरों में बिल्कुल माफ कर देना, गोया कि इसने किया ही कुछ नहीं था, ये मफहूम है। और तीनों मजजूम है, तगफरू में भी नून गिरा है, तस्फहू में भी, गफरा या गफरों के बाद लाम का सिला आता है, जिसको माफ किया, जिसको बख्शा जाए, गफरा लहू, जो चीज माफ की जाए वो तो गफरा का मनसूब नसब में मफूल आता है। मसलन कहेंगे गफर अल्लाह लहू ज़म्बहू, अल्लाह ने उसका गुनाह माफ कर दिया, ज़म्ब असल मफूल होगा। तो इस तरह से यहां तगफिरू में लहू भी नहीं आया, جو کہ اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے. تعفو کے بعد انہم معذوف ہے, تصفحو کے بعد انہم معذوف ہے, تغفرو لہم ہے. اصل میں ان کے سلے ساتھ نہیں آئے اور ترجمہ اس طرح سے کریں گے گویا کہ وہ بھی موجود ہے. بس اگر تم معاف کر دو, درگزر کرو اور بخش دو, یعنی ان کو, اور اس سے مراد وہی بیویاں اور اولاد ہے. اور یہاں ان کے درگزر سے کیا مراد ہے؟ ظاہر تو یہی ہے کہ یہ سمجھ کر کے یہ تو میرا دشمن ہے, اب اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ دھتکار کے رکھے اور یا کچھ. اور جیسے کہ یہاں بیان کیا گیا کتاب میں کہ گھر میں ہر وقت ایک فساد ہی برپا ہو کہ تو میرا دشمن ہے, تو میری دشمن ہے, تو وہ اگر کچھ کرتے ہیں تو درگزر وغیرہ سے کام لے کے ٹال کے برائی کی طرف بھی نہ جاؤ, لیکن ان کے ساتھ ضروری نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا ہی گھر میں برس رہا ہو. غالباً اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ پھر تم عفو اور درگزر اور بخشش اور مغفرت سے کام لو. غلطی کر بیٹھے گا کوئی بچہ یا بیوی, یا کوئی مطالبہ غلط کرے گا یا آمادہ کرے گا کسی برے کام پہ, تو بجائے لڑنے کے تم اس سے کام لو, یہ رویہ رکھو. فإن اللہ غفور الرحیم, تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا اور مہربان بھی ہے, تمہاری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے, ان کی کمزوریوں کو بھی. یہ ہے آیت کا خلاصہ. ان اللہ غفور الرحیم, غفور الرحیم لفظ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے, اسی غفرہ سے مبالغہ کا صیغہ, بہت زیادہ بخشش سے کام لینے والا, رحیم بہت زیادہ مہربان. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ, اسی بات کو دوسرے رنگ میں کہا جا رہا ہے کہ بات یہ ہے انما, اور چاہیں تو ترجمہ صرف بے شک سے کر لیں. اردو میں انما کا ترجمہ مجبوری ہے کہ بے شک, یہ حقیقت ہے کہ اموالکم تمہارے مال, یہ مال کی جمع ہے اموال, میم واو لام مادہ سے, یہ پہلے لفظ آ چکا ہے, مول ان سے مال ان بنا. تمہارے مال, اور مال میں ہر طرح کی منقولہ غیر منقولہ جو انسان کی جائیداد ہوتی ہے, زمینیں ہوں, مکان ہو, سونا ہو, زیور ہو, نقلی ہو, وہ سب اموال میں ہیں. بلکہ عربی میں زمینوں پر بھی لفظ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح استعمال ہوا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں کا مال تھا, اور اس سے مراد ہوتا اس کی زمینیں اور باغات وہاں کے. اموال بنی قریظہ اس طرح سے آتا ہے, ان کے جہاں وہ علاقہ تھا اور باغات وغیرہ تھے. تمہارے مال و اولادکم, اور تمہارے بچے, تمہاری اولاد, فتنہ, تو ایک فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے. فتنہ فیتے نون سے ہے, اور فتنہ یفتنو غرب یغرب سے آتا ہے, اس کے معنی ہوتے کسی کو آزمائش میں ڈالنا. یہ فعل بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے مجرد, ایک جگہ ہے اولا تفتنی, مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے, اور طرح بھی آیا ہے. اور فتنتن کا بنیادی معنی تو آزمائش کا ہی ہے. یہ لفظ اسی طرح تے کے ساتھ ہی یہ معنی دیتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ فتنن اور فتنتن کو مذکر مونث سے استعمال ہوتا ہو. فتنتن کے معنی ہی آزمائش ہے. اس لیے یہاں جو یہ اموالکم و اولادکم کی خبر یہ فتنتن آئی ہے, یہ اس طرح سے مونث نہیں ہے کہ جمع مکسر کی خبر واحد مونث آئے, یہ بات نہیں ہے. بلکہ فتنتن لفظ ہی اسی طرح, جیسے فریضتن, طلب العلم فریضتن, فرید کا اس کا کوئی مذکر فرید ان فریضت ان نہیں ہوتا, تو یہ لفظ اس طرح مذکر مؤنث نہیں ہے, بلکہ اصل فتنہ تو ان کے میں نہیں ہے آزمائش. اور بنیادی معنی تو اس کا آزمائش ہے. پھر یہ کبھی کبھی سزا کے معنوں میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے, ذوقوا فتنتکم, اپنی سزا چکھو, یعنی جس آزمائش میں تم ناکام رہے اور پھر برے کام کیے اس کی سزا چکھو. تو اس طرح فتنہ کے معنی سزا کے بھی ہوتے ہیں, قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, اور بنیادی معنی آزمائش کا ہے. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے, یعنی ایک آزمائش ہے تمہارے لیے. یہی بات وہاں واضح کی ہے کہ آزمائش میں کا پہلو ذہن میں رہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اللہ جو ہے, واللہ اسی طرح مبتدا ہے جیسے اللہ لا الہ الا ہو میں آیا تھا, اور اللہ اب آگے بتانا تھا اللہ کے کیا ہے, تو وہ ایک فکر آ گیا ہے. عندہ اجر عظیم, اس کے پاس, عندہ مضاف ظرف ہے,
دال کی زبر وہ ظرف ہونے کی وجہ سے ہے. اس کے پاس, اس کے ہاں, ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کے ہاں اجر عظیم, بہت بڑا اجر ہے. اجر یہ اجر یا اجارو, کسی کو اجرت پہ رکھنا کے معنوں میں فعل استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, انتا اجرنی, کہ تو اجرت پر میرا کام کرے. اجر یا اجارو, کسی کا کام اجرت پر کرنا, اس سے یہ لفظ ہے اجرن. اجرتن بھی عربی لفظ ہے, اجرن میں نے بدلہ کام کا, جو کام کوئی کرے اس کی جو مزدوری وغیرہ یا بدلہ ہے اس کو اجر کہتے ہیں. اچھے کے لیے بھی آتا ہے, برے کے لیے بھی آتا ہے. مطلقاً اجر بولا جا رہا تو عموماً اچھے معنوں میں ہوتا ہے, انعام یا خوبی, سزا کے معنوں میں نہیں ہے. ویسے کہیں کہیں وہ سزا کے معنوں میں پھر لفظ آئے گا کوئی ساتھ برا یا, تو پھر وہ معنی کریں گے. یہاں اجر عظیم, عظیم میں نے بڑا, اور یہ ترکیب توصیفی ہے, بہت بڑا اجر, بہت بڑا ثواب. ثواب انہوں نے ترجمہ کر لیا, اجر اور ثواب ہم مانا ہی ہیں قریب قریب. اور اللہ وہ ہے کہ اس کے پاس ہے بڑا اجر. اب دو باتوں کی وجہ سے, ایک تو یہ کہ عندہ ظرف پہلے آیا ہے, ظرف یا جار مجرور پہلے آ جائے تو پھر مبتدا مؤخر نکرہ ہو جاتا ہے. اجر عظیم یہاں مبتدا مؤخر ہے, اور عندہ ظرف جو کہ عموماً مضاف ہو کر ہی آتا ہے وہ پہلے آ گیا ہے. ایک تو یہ قاعدہ کہ ظرف یا جار مجرور پہلے قائم مقام خبر یا خبر کا کام دے رہے ہوں تو پھر مبتدا مؤخر نکرہ آتا ہے. دوسرے عندہ کے پہلے آ جانے کی وجہ سے اس میں ہی کا زور ہوگا. عندہ اللہ وہ ہے کہ اس ہی کے پاس ہے بڑا اجر. یہ ورنہ تو تھا اجر عظیم عندہ, تو اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. یہ اس سے متعلق یوں ہے کہ اولاد اور بیٹوں وغیرہ کے لیے کسی اجر اور فائدے کی بنا پر ہی ان کے فائدہ یا اپنے فائدے کے لیے کچھ کرتا ہے برائیاں یا نیکی سے رکتا ہے, تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے, بیویوں اور بیٹوں کے پاس کوئی ایسا اجر نہیں ہو سکتا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, پس تم ڈرو اللہ سے. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اتقا یتقی, واو قاف یہ مادہ سے باب افتعال ہے, اور اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بچ کے رہنا. فتقو اس سے فعل امر ہے, اور اصل میں گردان میں یہ فتق یو تھا, اتقا اتقا یا, اور اس طرح سے اتقا یو. اتقا یو ہو تو اتقاؤ بنے گا, وہ ماضی ہوگا, اور فعل امر بنے گا اتق اتق یا اتقیو, اور پھر قیو کا کو بنے گا. ماضی اور امر میں فرق یہ ہے کہ اگر فتقو پڑھے تو اس کا معنی ہے وہ بچے, فتقو پڑھے فعل امر ہے, اس کا معنی ہے تم بچو. اللہ اصل تو مفعول ہے, اللہ سے بچو یعنی اس کی سزا سے بچو, اس کی ناراضگی سے بچو, یہ مراد ہے, اور اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو. ورنہ اتقا یتقی کا بنیادی معنی ڈرنا نہیں ہے, بچنا ہے. بہرحال جس چیز کی برائی اور خرابی سے آدمی ڈرتا ہے اسی سے بچتا ہے. ما استطعتم, جہاں تک تم سے ہو سکے. ما یہاں موصولہ اگر لے تو پھر معنی ہے اللہ سے ڈرو, وہ جو کہ یعنی اتنا جو کہ استطاعتم, تمہاری استطاعت میں ہے. اور ما ظرفیہ نہیں ہو سکتا, جب تک کہ گنجائش ہے جب تک تم سے ہو سکے. وقت کا معنی ما دیتا تو ہے نا, اور وہ جب تک والا جو ظرف کا معنی ہے وہی جہاں تک میں بھی آ جاتا ہے. جب تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو, تمہاری استطاعت میں ہو. موصولہ کی بجائے یہ ما ظرفیہ سمجھنا کچھ شاید زیادہ بہتر ہے. اور استطاع یستطیعو, تو واو عین سے باب استفعال ہے. استطاع یستطیعو استطاعتن, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کے کرنے کی ہمت ہونا یا طاقت ہونا. اردو میں خود استطاعت استعمال ہوتا ہے,
اور اس لیے ترجمہ یہاں کر سکتے ہیں جہاں تک تمہاری استطاعت ہو، یہ اردو میں کوئی غیر معروف یا غیر مانوس لفظ نہیں ہے. عربی میں استطاع یستطیعو الگ فعل نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور مضارع آتا ہے، وہ پھر مل کے پورا فعل بنتا ہے، جیسے انگریزی میں کین، کڈ وغیرہ کے ساتھ اصل ورب کچھ اور ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہاں مستطعتم، مثلا مستطعتم ان یتقو ہو، اس طرح کا کوئی فعل مضارع کا، جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے کہ اس سے ڈرو، وہ مضارع یہاں معذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے. ورنہ استطاعت کا استطاع یستطیعو اصل فعل نامکمل ہوتا ہے عربی میں. یا تقوی لفظ مصدر لگا لے، مثلا دیکھیے عربی میں آپ کہیں گے یستطیع القراءت، وہ پڑھ سکتا ہے، یا کہیں گے یستطیع ان یقرأ، وہ اس قابل ہے کہ پڑھ لے. تو اس لحاظ سے مستطعتم تقوی ہو، یوں بھی اس کا وہ مصدر مضارع نہ صحیح، مصدر بھی وہی کام دیتا ہے، استطاع کے ساتھ یا مصدر آتا ہے یا مضارع آتا ہے. تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس سے ڈرنا، جہاں تک ہو سکتا ہے تم سے کہ اس سے ڈرو، یہ ایک ورب معذوف ہے یہاں. اور استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو. یہاں یہ بات ایک قابل غور ہے اور تفسیر کی چیز ہے، تفسیر والے بحث کرتے ہیں کہ ایک جگہ سورت آل عمران میں آیا فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، کما حق ہو. اس کے تقاضے تو بہت زیادہ ہوں گے، وہ تو خفیہ سے خفیہ بھی کوئی تقوی کے خلاف بات ہلکی سے ہلکی بھی نہ سرزد ہونے پائے. یہاں ہے جہاں تک تمہاری استطاعت ہے، استطاعت ہر شخص کی مختلف ہو سکتی ہے، اور اسی لیے ایک اسلامی حکومت کا حکمران جس بات پہ شاید جہنم میں چلا جائے، کسی غیر اسلامی حکومت کے اندر رہنے والا مسلمان شاید اس کے لیے وہ جرم ہو ہی نہیں، کیونکہ اس کی استطاعت اور ہے، اس کی اور ہے. تو اس لیے استطاعت تمہارے سے جہاں تک ہو سکے، اپنی اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ریزسٹ کرنا کسی پریشر کو، کسی دباؤ کو، کسی ٹیمپٹیشن کو، یا تو کوئی بدی پہ آمادہ کرے یا نیکی سے محروم رکھے، تو اس میں ریزسٹ کرنے کی قابلیت ہر ایک میں یکساں نہیں ہوتی. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی صورت، اب رہ گئی یہ کہ وہ واقعی اس میں استطاعت تھی یا نہیں، یہ الگ بات ہے. لوگ روزہ نہیں رکھتے اور دوسرے سارے کام کرتے ہیں، زکات نہیں دیتے اور پیسے عیاشیوں پہ اڑا دیتے ہیں، یہ کہ استطاعت اس کا بہانہ تھا یا واقعی استطاعت نہیں تھی، یہ تو یا وہ خود جانتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں اگر تھوڑا سا ہمت سے کام لیتا تو میرے اندر استطاعت تھی اور میں نے یوں ہی بہانہ بنایا کہ میں ہی نہیں کر سکتا، یا پھر اللہ تعالیٰ بہتر ججمنٹ کر سکتا ہے کہ اس کا کیا تھا. تو آدمی خود جانتا ہے اپنے آپ کو، اس لیے استطاعت اسی پہ چھوڑ دیا کہ جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَاسْمَعُوا، اور سن لو اچھی طرح سے، سَمِعَ يَسْمَعُوا، اور سن لو یعنی اس بات کو سن لو، غور سے سن لو کہ میں نوں میں آیا ہے. سَمِعَ يَسْمَعُوا سے فعل امر ہے. وَأَطِيعُوا، اور کہنا مانو، یہ پہلے بھی آ چکا ہے لفظ آتا اطیعُوا باب فعل سے، پس سنو اور کہنا مانو جو تمہیں بات کہی جا رہی ہے. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خیر لِأَنفُسِكُمْ، انفقو نون فِي قَافْ مادہ سے باب افعال ہے، انفق ينفق انفاقن، اس کے معنی ہوتے ہیں مال خرچ کرنا، مطلقاً خرچ کرنا اس کا معنی ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اگرچہ اپنے اصل مال خرچ کرنے والے معنوں میں بھی آئے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، وہاں مرد کی معاشی ذمہ داریوں کا ذکر ہے اور ان معنوں میں وہ لفظ آیا ہے. لیکن عموماً یا تو فی سبیل اللہ ساتھ بیان ہوا ہوتا اور نہ بھی ہو تو انفقو انفقو وغیرہ قرآن کریم میں باب افعال کے انفاق سے جتنے سیغے ہیں ان میں زیادہ تر فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے، یہاں بھی وہی ہے، وانفقو اور خرچ کرو یعنی راہ خدا میں، خیر لانفسکم، یہاں خیرن کی نسب، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا ہوا خیر لانفسکم، نسب کیوں ہے؟ انفقو یہ ایک دور کی بات بنتی ہے، کسی تفسیر اور نحو کی کتاب میں یہ پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ خیر مال کو کہا گیا قرآن کریم میں، مال کو ان طرح کا خیر انل وسیعت، اگر تم میں سے کوئی مرنے لگے اور کچھ مال چھوڑ مرے، مال کو قرآن کریم میں خیر بھی کہا گیا ہے، فضل بھی کہا گیا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اس لحاظ سے اگر خیر کا معنی مال لے لے تو پھر تو سیدھا مفعول بنتا ہے، وانفقوا خیرا، اور خرچ کرو مال، بن جاتا ہے ترجمہ، لیکن یہ ترجمہ کسی کا نظر نہیں پڑا کہ کسی نے یہ کیا ہو، اگرچہ ذرا کھینچ تان کے خیر کا معنی مال لیں اور پھر مفعول بنا لے، بنتا. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مفعول لہو سمجھ لے، برائے خیر، جیسے وہ تادیباً آتا ہے بچے کو مارا سکھانے کے لیے، تو یہاں پھر خیر اللہ انفسکم، اپنی بھلائی کے لیے، اچھا ہوتے ہوئے، خیر ہوتے ہوئے، برائے خیر تمہارے لیے، اگر مفعول لہو لے لے، کیونکہ خیر مصدر بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی بن جاتا ہے. اور تیسری پھر صورت یہ ہے کہ اس کو حال سمجھ لے، خرچ کرو اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، ہوتے ہوئے، خیر ہوتے ہوئے. تو خیرن کی نسب کی زیادہ وجہ تو یہ حال والی معلوم ہوتی ہے، مفعول لہو کی بات بنتی ہے اگر خیرن کا مصدر سمجھ لے، کیونکہ عموماً مصدر آتا ہے، اس میں نہیں آتا مفعول لہو کے لیے. اور تیسری صورت کے خیر کا معنی مال لے لے، یہ کہیں کسی نے ترجمہ کیا نہیں، ذرا دور کی بات ہے. تو خرچ کرو یعنی راہ خدا میں، بھلائی ہوتے ہوئے، یعنی اس حالت میں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، لے انفسکم تمہاری جانوں کے لیے، وہ مال جو ہے اس کے نتائج تمہارے حق میں بہتر ہو. ومن یوق شح نفسہ، اور جو بچا لیا گیا، یوق وقا یقی، بچانا، وقا یقی بچا لینا، وقا ہو اس نے اس کو بچا لیا، اس سے مجہول بنے گا وقی یا یوقا. یہ جو فعل آتے ہیں نا، اس کی پریکٹس کی بہتر صورت یہ ہے کہ آپ فعل کا معروف کا ماضی مضارع پہلا صیغہ اور پھر فوراً مجہول، چار صیغے تیزی سے پریکٹس کریں گے تو پھر وہ فعل عموماً یاد رہے گا. غربا یغرب، غربا یغرب، وہ تو خیر آسان ہے، ان میں اجواف ناقص وغیرہ میں چونکہ چینج ہو جاتی ہے معروف مجہول میں، لہذا یہ بہتر ہے کہ ایک دفعہ زبان سے لفظ نکالے جائیں. تو وقا یقی، وقی یا یوقا، بچایا جانا. اب یہ جو یوقا ہے، جو اصل میں یوقایو تھا، یفعلو، اس کے پہلے لگا من شرطیہ، جو کوئی بھی، کہ یو قیب ہو جائے گا جزم اور یہ گر جائے گی، کیونکہ جو ناقص ہوتا ہے اس کی لام واو یا یہ جو علام کلمہ ہوتا ہے وہ گر جاتی ہے، اس طرح سے یہ یو قی کا یو قا رہ گیا، یہ فعل مجزوم ہے. ومن یو قا، یہ نہ سمجھے کہ قاف پر زبر ہے، یہ اصل میں مجزوم ہی ہے. اور جو کوئی بچا لیا گیا، اب بچا لینا کہ دو مفعول ہوتے ہیں، دونوں نصب میں آتے ہیں مفعول بنفس ہی. وقاہ اللہ نارن، اللہ نے اس کو دوزخ سے بچا لیا، وقا ہو ضمیر اور نارن، قرآن کریم میں آتا کو انفسکم و اہلیکم نارن، اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے. تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں اور دونوں نصب میں آتے ہیں، اور اس طرح سے یہاں آپ کو پتا کہ جس کے دو مفعول ہوں اور پھر وہ مجہول آ جائے پھر فعل، تو ایک فاعل تو نائب فاعل رفع میں رہتا ہے، دوسرا نصب میں آ جائے گا، جب دونوں ہی نصب میں تھے اور ایک تو مجہول ہونے کی وجہ سے رفع میں آ گیا. یو قائم خود وہ کا لفظ موجود ہے نائب فاعل جو من کے لیے ہے، وہ میں یو کا جو بچا لیا گیا یعنی ہووا، وہ تو نائب فاعل ہے. دوسرا مفعول جو تھا شحا، اس لیے نصب میں آیا ہے، شحا نفس ہی، اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا، یوں کہیں شح کا معنی ابھی کریں گے ہم، یہ ترکیب اضافی ہے، شح نفس ہی، اپنی جان کے شح سے، اپنی ذات کے شح سے بچا لیا گیا. شح کا لفظ شین ہا ہا مضاف ہے، شح یشح یا یشح، اس کے معنی تنگی محسوس کرنا ہوتے ہیں. شحیح بخیل کے بانوں میں آتا ہے، جو تنگی محسوس کرے کوئی خرچ کرنے میں، اسی سے ایک مصدر شحن ہے، شحن دل کی تنگی گھٹن، اور شح نفس نفس کی تنگی، یعنی نفس کا تنگی محسوس کرنا، اور یہ زیادہ تر خرچ کرنے میں تنگی محسوس کرنا، ویسے کسی بھی حسن سلوک سے تنگی محسوس کرنا کہ کسی کو بھلائی نہ کر سکے اور اس کو پیسے نہیں دینے پڑتے، چلیے اس کا کام ہی کر دیں، تو یہ جو دل میں تنگی ہوتی ہے کسی کی بھلائی نہ کرنے کی، اس کو شوق کہتے ہیں. جو اپنے نفس کی تنگی سے، تنگ پڑنے سے، نیکی یا راہ خدا میں خرچ کرنے سے جو تنگی پیدا ذہن میں دل میں ہوتی ہے، اس سے بچا لیا گیا. اسی لیے یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے اپنے جی کے لالچ سے. قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، بامحاورہ ترجمہ اس کا ہے، ویسے تو لفظی معنی بنتا ہے وہ تنگی کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس سے مراد ہے کہ انسانی فطرت میں کچھ شح ہوتا ہے، وہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے سے ذرا گریز ہی کرتا ہے، اور جس میں یہ بات ہے کہ میں فائدہ پہنچاؤں، اور پھر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن دوسرے کا فائدہ نہیں ہونا دینا چاہتے، یہ اصل شوق ہے. تو قرآن کریم نے یہاں فرمایا ہے کہ جو اپنے اس نفس کی تنگی سے بچ گیا، اس لالچ سے بچ گیا، لالچ کا ترجمہ تو انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ شاید پیسے کے خرچ کرنے کے اعتبار سے کہ اپنا پیسہ دوسرے کو نہ دینا چاہے، وہ تنگی محسوس کرے، لیکن شوہ ہر طرح کے بارے میں ہے، وہاں میاں بیوی کے جھگڑے اور ان کے سلو کے بارے میں ہے کہ سلو کرتے وقت بھی کوئی محسوس کرتا ہے کہ یار میں سلو کر لوں گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، نہ ہی کرے تو بہتر ہے، وہاں اس سلسلے میں آیا. اس لیے شوہ کا اصل معنی تنگی نفس کی ہے، شوہ نفس سے ہی، اپنے نفس کی تنگی سے، یعنی دل میں گھٹن محسوس کرنا سے وہ بچ گیا، اور وہ راہ خدا میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے کوئی گھٹن محسوس نہیں کرتا، کوئی بخل محسوس نہیں کرتا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کا بھلا کرنے میں اس کا دم اپنا گھٹتا ہو. اس سے اگر کوئی بچ گیا وہ فیاض بنے گا، سخی بنے گا، لوگوں کو نفع پہنچائے گا، بڑی بات ہے. اس بد عادت پر قابو پانا گویا کہ ایک تقاضا بنتا ہے اس آیت کے ماتحت، اور ہے تو وہ خدا کی دین، لیکن بعض دفعہ کوشش سے بھی بعض چیزیں حاصل کرنی پڑتی. انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عجیب صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ارادہ کر لے تو اپنی خامیوں پہ قابو پا لیتا ہے، حتیٰ کہ موروثی خامیوں پر. کسی آدمی کے چلنے کا کوئی انداز یا بولنے کا انداز مثلا اس کے نانا دادا یا نانی دادی کی وجہ سے ذرا برا ہے، اس میں تھا اور موروثی طور پر آ جاتا ہے، اگر یہ کانشس ہو جائے اور اس کو ترک کرنا چاہے تو موروثی چیز کو بھی ترک کر لیتا ہے. یہ وہ انسان کے اندر ایبیلٹی رکھی گئی ہے. تو اس طرح سے وہ دل کی تنگی پر اور گھٹن پر قابو پانا یہ بھی بڑی چیز ہے. اور فرمایا کہ یو کا گویا کہ بچانے والا اور ہے، یہاں فعل مجہول ہی ہے، جس کو بچا لیا گیا یعنی اللہ نے بچا لیا، مفہوم تو یہی بنتا ہے نا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ لوگ ہی ہیں مفلحون. اولائک فا تو عطفہ ہے سو پس، اس لیے اولائک مبتدا ہے، المفلحون خبر معرفہ ہے، اور المفلحون افلح یفلح سے اسم فاعل ہے، فعل عام ہے مادہ سے، فلاح یا فلاح ہو،
فعل تو آتا ہے اور معنوں میں، فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں،
افلاح کوئی ہونٹوں وغیرہ کی خاص بناوٹ کے بارے میں بھی لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس آدمی کو افلاح کہتے ہیں طالباً جس کا ایک ہونٹ یا دانت نکلا ہوا ہو کچھ اس.
بہرحال ثلاثی سے کامیابی اور کامرانی کا معنی اس میں نہیں ہوتا، باب افعال سے یہ معنی آتا ہے، افلاح یفلح، افلاح اور فلاحن بھی کہتے ہیں، یہی حی علی الفلاح میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کامیاب ہو جانا. اور فلاح کے معنی ہوتے ہیں اپنی ساری مراد کو پہنچ جانا، صرف نجات پانا نہیں. نجات پانا تو مثلا یہ ہے کہ بچ گیا سزا سے یا عذاب سے یا مرنے سے، یہ تو نجات ہے. فلاح کے معنی ہے پوری بھرپور کامیابی، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مراد کو پہنچنا. اور یہ بھی ایک اسلام میں اور دوسرے مذہب میں بھی ایک بڑا فرق ہے اس لحاظ سے جو تصور ہے. دوسرے مذہب میں نجات یا سالویشن کا تصور ہے کہ سزا سے بچ گئے، سالویشن. اور اسلام میں تصور محض یہ نہیں بلکہ آگے جنت میں جانا. قرآن کریم میں آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. تو اس لحاظ سے فلاح کا معنی ہے پوری پوری کامیابی، صرف یہ نہیں کہ تھرڈ ڈویژن میں گھسٹ گھسٹ کے پاس ہو گئے بلکہ بھرپور نمبر لینا. یہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلاح اور نجات میں کیا فرق ہے. تو اولئک هم المفلحون، وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، وہی پوری کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اسم فاعل ہے، انہوں نے ترجمہ فعل سے کیا ہے، وہی مراد کو پہنچے. گویا کہ یہ تو لفظ اس طرح سے فاولئک قد افلحوا، قد افلحوا کے معنوں میں کر لیا ہے، یہ اردو محاورے کی وجہ سے وہی مراد کو پہنچے یا پہنچیں گے. اصل ترجمہ جملہ اسمیہ کا ہے، وہی ہیں، اور ہی کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم کی وجہ سے جو ضمیر فاصل ہے. وہی ہیں وہ لوگ جو مراد پانے والے ہیں، یعنی اپنی مرادیں ساری پانے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو اچھا قرض. قاف ر ضاد، قاف را ضاد، قرض یقرض، ضرب یضرب سے آتا ہے غالبا، اور اس کے معنی تو اور بھی ہوتے ہیں، کاٹنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، بلکہ بنیادی معنی وہی ہے. اسی سے اسم اعلی مقراض کینچی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب یہ باب افعال سے آتا ہے اقرض یقرض، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو قرض دینا. خود قرض عربی کا لفظ ہے، دیکھیے یہاں استعمال ہوا قرضا حسنا ناؤن کے طور پر، اچھا قرض. قرض کا تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی شاید نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی اور عام عربی میں بھی دین اور قرض دو لفظ ہیں جن کا فرق ذہن میں رہے، دونوں قرآن میں بیان ہوئے ہیں. دین وہ قرض ہوتا ہے جس کی واپسی کی مدت مقرر کی گئی ہو، جیسے یہ بینکوں وغیرہ سے لیتے ہیں یا کچھ، اور ایک عرصہ مقرر کیا جاتا ہے کہ اتنے میں واپس ہوگا، اس کو عربی میں کہتے ہیں دین. اور وہ جب دین کی قسم کا کوئی معاملہ ہو تو وہ سورت البقرہ میں حکم آیا کہ لکھت پڑھت کر لیا کرو. قرض وہ ہے جس کی کوئی مدت وغیرہ مقرر نہ ہو، بنیادی فرق تو یہ ہے. ان تقرض اللہ، اقرضہ ہو کا معنی اس نے اس کو قرض دیا، ادھار دیا. اگر تم دو گے قرض اللہ کو، ان شرطیہ ہے، شرطیہ کی وجہ سے دو گے ترجمہ کریں گے، اگرچہ محاورے میں اگر قرض دو بھی ہو سکتا ہے، اگر قرض دو گے اللہ کو قرضا حسنا، یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے مطلق بھی، لیکن اس صورت میں پھر اقراضا ہونا چاہیے تھا. لیکن بعض دفعہ ایک باب سے فعل آتا ہے اور دوسرا کوئی لفظ اس کا مفعول مطلق کے طور پر آ جاتا ہے، اس لحاظ سے قرض کو اگر ہم مصدر کے معنوں میں لیں تو پھر قرضہ دینا حسنا اچھا، اچھا قرضہ دینا.
یہ مفعول مطلق کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر چاہیں تو اقرضوا کا دوسرا مفعول بنا لیں، پہلا تو ہوا جس کو قرض دیا، دوسرا جو چیز قرض میں دی، تو اگر تم دو اللہ کو اچھا قرض، اردو میں قرض حسن استعمال ہوتا ہے، صرف اردو میں خواہ مخواہ تے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں قرض حسنہ، حالانکہ عربی ترکیب کے لحاظ سے قرض مذکر ہے، اس کی صفت حسن آئے گی، اور جیسے کہ یہاں یہ قرض حسن اچھا قرض، اور اچھا قرض پھر ایک تشریح طلب لفظ ہے، اس میں اصطلاح میں تو ہے جو سود کے بغیر کسی کو دیا جائے وہی مراد ہے، اور یہاں خدا کو اچھا قرضہ دینا، راہ خدا میں خرچ کرنا، خصوصاً زکوٰۃ کے علاوہ باقی جو ہے اس کے لیے قرآن کریم میں یہ لفظ متعدد جگہ استعمال ہوا ہے، اگر اللہ کو دو گے اچھا قرضہ، یضاعفہ لکم، وہ کئی گنا کر دے گا اس کو تمہارے لیے، ضاد عین فے مادہ، ثلاثی مجرد میں مثلا ضعف یضعف کا معنی کمزور ہونا، اور شاید ضعف یضعف کا معنی گنا ہونا، کئی گنا ہونا، اور ضعف اس گنے کو کہتے ہیں، ضعف اور اس کی جمع اضعاف، یہ اردو حساب میں آپ نے ذو اضعاف اقل ایک لفظ شاید کہیں پڑھا ہوگا، اب دیکھیے وہ ہماری اصطلاح ہے جو عموماً مڈل سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں عاد اعظم اور ذو اضعاف اقل، حالانکہ وہ عربی کا خاصا پیچیدہ مرکب ہے، ذو والا اضعاف، ضعفوں والا اقل سب سے کم، جس میں گنے سب سے کم آئیں، مثلا تین اور چار اور چھ اس کا کے اضعاف آئیں، مثلا بارہ لے تین چار گنا آ جائے گا اس میں، چار تین دفعہ آ جائے گا، چھ دو دفعہ آ جائے گا، یعنی اس میں تین کے چار اضعاف ہیں بارہ میں، چار کے تین ہیں، چھ کے دو ہیں، یہ ہے ضعف گنا، اور اقل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بارہ کم سے کم والا ہے جس میں ان کے پورے اضعاف آ جاتے ہیں، ورنہ تو چوبیس بھی ہے، اڑتالیس بھی ہے، چھیانوے بھی ہے، وہ سب تین اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اقل کا لفظ ہوتا ہے وہ افل التفضیل، کم ترین، کم سے کم، تو ذو اضعاف اقل ایک ایسا ہنسا جس میں ان ہنسوں کے اضعاف پورے پورے آ جائیں مگر کم سے کم ہو، کیونکہ وہ ذو اضعاف تو کئی ہو سکتے ہیں، تین چالیس دفعہ آ سکتا ہے، تین سولہ دفعہ آ سکتا ہے، تین سو دفعہ آ سکتا ہے، تو وہ لفظ ہے ضعف گنا، اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اسی سے باب مفاعلہ کا ورب ضاعف یضاعف مضاعفتان، اس کے میں نے کئی گنا کر دینا، تگنا کر دینا، دگنا کر دینا، دس گنا کر دینا، سب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یوگا انہوں نے کیا ہے دونا کر دے گا، یہ دونا کرنا محاورے کے اعتبار سے ہے، ورنہ اصل معنی تو قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے اضعافاً کثیرا، کئی ضعف تمہیں دے گا، کئی گنے دے گا، تو اصل ضعف یضاعف کا معنی صرف دگنا کرنا نہیں ہوتا، اصل میں تو ہوتا ہے گنے کر دینا جس کے وہ اجزاء ضربی بن سکے پورے، تو اس طرح سے یضاعف ضعف یضاعف کئی گنا کر دینا، ضعفہ اس نے اس چیز کو دگنا کر دیا، پیسے کو یا مال کو یا جس کو، اب یہ جو یضاعف آیا ہے یہ وہی باب مفاعلہ کا مضارع ہے اور مجزوم ہو گیا ہے، یضاعف نہیں آیا، کیوں کہ ان شرطیہ تھا پہلے، جواب شرط میں بھی مضارع اگر آئے تو مجزوم ہو جاتا ہے، اگر تم قرض دو گے اللہ کو اچھا قرض یضاعف تو وہ کئی دگنا کر دے گا، ہو اس کو یعنی اس قرض کو، ہو کی ضمیر قرض کے لیے ہے، لکم تمہارے لیے، تو وہ کئی گنا کر دے گا تمہارے لیے اس کو، یعنی اس کا ثواب کہیں زیادہ ملے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تم کو معاف بھی کر دے گا، اور یہ مغفرت سب سے بڑی چیز ہے، خدا کے ہاں معافی مل جانا
बहुत बड़ा एक इनाम गिना गया है, बल्कि कहीं कहीं वो जन्नात और बागात और उसके जिक्र के साथ फिर आता है, व मग़फ़िरतुम मिन अल्लाह व रिज़वान। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह सारी बुराइयों पर पर्दा डाल दे और राजी हो जाए। तो इस लिहाज से व यग़फ़िर लकुम, वो तुम्हें माफ़ भी कर देगा, यानी और तुमसे गलती हुई होगी तो हो सकता है कि ये माल का खर्च करना दूसरी बुराइयों के माफ़ी का सबब बन जाए। ये नहीं कि तुम पैसे राय खुदा में खर्च करके जो बुराई कर रहे हो वो माफ़ कर देगा। यग़फ़िर लकुम तो दूसरी बुराइयों के लिए होगा, इस पर तो अजर का है, और यग़फ़िर लकुम और वो बख्श भी देगा, यानी तुम्हारी खताएं। यग़फ़िर भी मज़ूम हो गया है जवाब शर्त की वजह से, और ग़फ़रा के बाद लाम का सिला आया है, यग़फ़िर लकुम, यग़फ़िर कुम नहीं। जो पहला लकुम है वो तो अलग है, मुतअल्लिक़ फ़ेल है, क्योंकि उसका मफूल तो हे ज़मीर आई है, युवाइफ हो, लकुम लहू लना जिसके लिए भी हो वो तजार मजरूर मुतअल्लिक़ फ़ेल है। और ये जो यग़फ़िर के बाद लकुम है, आप चाहें तो इसे कहें जार मजरूर मुतअल्लिक़ ग़फ़रा है यग़फ़िर, और चाहें कहें तो ये ग़फ़रा का दूसरा मफूल है, जिसको बख्शा जाए उस पर लाम का सिला आता है, जो चीज़ बख्शी जाए वो डायरेक्ट मफूल होती है। यानी यहां लफ्ज है यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। वल्लाहु शकूरुन हलीमुन, और अल्लाह बहुत शकूर और हलीम है। अब रह गया शकरा, यशकुरों से शकूर फ़ऊल का वजन है, और इसके बुनियादी मायने हैं शुक्र करने वाला। शाकिर और शकूर, इससे शाकिर इस्म फाइल बनेगा, शाकिरुन, और शकूर मुबालगह का होगा, बहुत ज्यादा शाकिर। अब अजीब बात यह है कि यह फेल शुक्र बंदों की तरफ भी मंसूब हो के आया और अल्लाह की तरफ भी मंसूब हो के आया। जब बंदों के लिए हो तो उसकी नेमत का शुक्र गुजार होने के मानों में आता है। शकूर बंदों की सिफत भी आई है, इन्नहु कान अब्दन शकूरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आया है। और वो हदीस है एक के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि आप इतना रात को इबादत करते थे कि आपके पाँव पे सोज आ जाती थी, वर्म आ जाती थी, खड़े खड़े नफल जायद। तो साहबा ने कहीं अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आपको तो सब कुछ माफ हो चुका तो फिर आप इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं? तो आपने फरमाया था गलबन लफ्ज है, फला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो शकूर के माने बंदे की तरफ से हो तो बहुत ही शुक्रगुजार होना। याद रखने के लिए जो हम मशकूर का लफ्ज बोलते हैं ये गलत है, मशकूर तो वो होता है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए, जो शुक्रिया अदा कर रहा है वो शाकिर होता है। मशकूर का लफ्ज गलत है, ये हमारे यहां उर्दू में मशकूर होंगे और बल्कि मशकूर फरमाएं, इसका मायना तो ये बनता है कि आप मेरा शुक्र करें, ये तो अजीब है। मशकूर हूं कहे ना कि मेरा ये काम करके आप मशकूर हो, यानी मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा, तब तो बात बनती है। तो शकूर बंदे की सिफत आए तो इसके मैंने बहुत ही शुक्रगुजार, और अल्लाह के लिए शाकिर और शकूर आए तो इसके मैंने बड़ा कदरदान। असल बुनियादी मैंने वही है कि वो जो नेमत की बर्बादी नहीं करता वही शुक्रगुजार है। अल्लाह ने उसको कोई नेमत दी है, पैसा दिया है, सलाहियतें दी हैं, वो उनको बर्बाद नहीं करता, वो शाकिर है, शुक्रगुजार है। और बंदा काम करता है गोया कि अल्लाह को एक अमल का तोहफा पेश करता है, अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। इन मानों में जब अल्लाह के लिए शाकिर और शकूर आए, और दोनों लफ्ज आए वकान अल्लाह शाकिरन हलीमा, और यहां आया वल्लाह शकूरन हलीम, तो अल्लाह कदरदान है, अल्लाह के लिए यह लफ्ज कदरदान के मानों में आता है। वल्लाह शकूरन हलीम, अल्लाह बहुत कदरदान है और हलीम भी है, बुर्दबार भी है। हिल्म बुर्दबारी को कहते हैं, हलम या हलम बालिग होना, अकल वाला होना, उससे हुल्म अपने मानों में आता है, जवानी को पहुंचने के मानों में। वैदा बालग अल्लाफाल हलुम, हलुम आता है जवानी को पहुंच जाए, और इससे ये हलीम हिल्म ये जहल गंवारपना और बदतमीजी के मुकाबले पर लफ्ज है, और इसलिए इसमें बुर्दबारी
بردباری خود فارسی لفظ ہے، بوجھ اٹھا لینا، فارسی میں بردباری بوجھ کو لے جانا کا معنوں میں ہے، اور وہ بھی بوجھ اٹھانے کا، اور تحمل اگر کریں تو فارسی عربی لفظ تحمل کا معنی بھی ہے بوجھ اٹھا لینا. اس لیے چاہے آپ تحمل والا کریں، حلیم کریں، بردباری والا کریں، بڑا بردبار ہے اور بڑا قدردان ہے، کام کرو تو ضائع نہیں کرتا، بڑی قدر کرتا ہے، اور گناہ کرو تو حلم سے کام لیتا ہے، جلدی پکڑتا نہیں. یہ اس طرح سے ان دونوں لفظوں کا تعلق بنتا ہے. عالم الغیب والشہادت، وہ غیب اور شہادت کا عالم ہے. عالم الغیب، یہ واللہ کی اگلی خبر ہے، عالم الرفع میں آیا ہے. الغیب والشہادہ مضافلے ہو گئے ہیں، وہ غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا ہے. رہ گیا غیب اور شہادت کا معنی، تو غاب یغیب غیبن کے معنی ہے پوشیدہ ہونا، اور غیب ہر وہ چیز ہے جو انسانی حواس سے پوشیدہ ہے. اور والشہادہ شاہد، یا شاہد میں نے موجود ہونا، حاضر ہونا. اس لحاظ سے معنی بنتا ہے، مصدر ہیں اسم کے معنوں میں آئے ہیں، غائب ہونا، موجود ہونا، یا غیب اور موجودگی دونوں کو جاننے والا ہے. غیب اور موجودگی دونوں کو جاننے والا ہے، یعنی جو چیز غائب ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، اور جو چیز موجود ہے اس کو بھی جاننے والا ہے. یعنی گویا کہ عالم الغائب و شاہد، اصل بات تو یوں بنتی تھی. تو وہ پوشیدہ اور ظاہر انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اصل معنی ہے چھپا ہوا ہونا یا سامنے موجود ہونا. جو موجود ہے سامنے اس کو بھی جانتا ہے، جو نہیں موجود اس کو بھی جانتا ہے. العزیز الحکیم، پھر یہ بھی دونوں رفع میں ہیں، یہ ساری اللہ کی خبر آ رہے ہیں رفع میں. شکور حلیم عالم الغیب و شہادت، یہ ترکیب اضافی سے آیا نا. اور پھر العزیز الحکیم، وہ ہی عزیز اور وہ ہی حکیم ہے، ہی کے ساتھ ترجمہ کریں گے کیونکہ یہاں دونوں خبریں معرفہ آئی ہیں. عزیز کے معنی ہیں غلبے والا، عزت میں نے عربی میں ہوتا غلبہ، زبردستی. عزیز بڑا زبردست، غلبے والا. یہ جو اردو لفظ ہے ڈیئر کے معنوں میں آتا ہے، یہ نہیں عزیز کا معنی، اگرچہ عام عربی میں موجودہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو خط لکھنا عزیزی فلان کہہ دیتے ہیں، لیکن بنیادی معنی اور خاص طور پر قرآن کریم میں جو اس کا استعمال ہے، عزیز کے معنی غلبے والا. وہ بڑا زبردست ہے، الحکیم بڑی حکمتوں والا ہے، دانائیوں والا ہے، یا دانا کر لیں ترجمہ، حکمت والا ہے، دانا ہے. اور اس میں آتا ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسی بات میں، کسی کام میں کیا حکمت ہے. یہاں یہ ختم ہوتی ہے سورت، صفحہ 31 سورہ القیامہ ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. صدق اللہ العظیم. اقسم یقسم کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانا، جب یہ باب افعال سے آئے. ثلاثی مجرد میں قسم یقسم غرب یغرب سے آتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا. خود تقسیم قسم یقسم کا مصدر ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی بھی وہی ہیں جو ثلاثی مجرد کے ہیں، اسی لیے اردو والے ترجمہ کر دیتے ہیں قسم یقسم، تقسیم کرنا، بانٹنا. تو اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. لا اس کے شروع میں جو آیا ہے، بظاہر تو اس کا معنی بنتا ہے میں قسم نہیں کھاؤں گا یا نہیں کھاتا ہوں، حالانکہ معنی ہے میں قسم کھاتا ہوں. تو پھر اس لا پر بات کی گئی ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، اور ایک وجہ اس کی گرامر میں کہتے ہیں جی لا زائد ہے، اور کئی حروف، بعض دفعہ بے، بعض دفعہ ان، بعض دفعہ میم الف ما، گرامر میں اپنے حروفوں میں پڑھا ہے کہ جی وہ فلاں زائد ہے. زائد میں کوئی سینس تاکید وغیرہ کی وہ تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو گرامر میں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ فعل ہے، فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، کیا ہے. اس وجہ سے گرامر والے اسے زائد کہہ دیتے ہیں، اور دراصل زائد میں ایک زور اور تاکید کا مفہوم ہوتا ہے. قرآن کریم میں لام الف لا زائد ہونے کی اور بھی مثالیں ہیں، لِاللہ یعلم اہل الکتاب، بظاہر معلوم ہوتا ہے تاکہ اہل کتاب کو پتہ نہ چلے، اور وہاں مراد ہے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے. یہ شاید عربی میں اس طرح کی چیز ہو زائد کی، یہاں ہمارے ہاں تو مجھے کوئی ایسی مثال نہیں ذہن میں آتی، لیکن ادھر کرنال روتک وغیرہ میں اردو ہی بولتے ہیں لوگ، عجیب سی اردو ہوتی ہے، نیم پنجابی نیم اردو ان کی بولی ایسی ہوتی ہے، دلی کے قریب ہے اردو ہی بولتے ہیں. تو وہاں مثلا ایک لفظ بولتے تھے کہ کسی کو کہنا ہو نا کہ نہ جانا کالج نہ جائیو، تو وہ ایک مت بھی اس پہ بڑھاتے تھے، مت نہ جائیو، یعنی حالانکہ مت جائیو، جائیو یا نہ جائیو یہ تو کوئی بات ہوئی، لیکن ان کے یہاں ڈبل ایکسنٹ ہوتا تھا، مت نہ جائیو. شاید عربوں میں لا اس موقع پر اس طرح استعمال کرتے ہو. دوسرے یہ بات تو بہرحال ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے کہ عرب جب شعر پڑھنے لگتا تھا ان کو کوئی شاعر، تو عام طور پر اس کا ایک خاص انداز ہوتا تھا، کھڑے ہونے کا، سر کے بال جھٹکے دے کے ایک طرف کرنے کا، اور سارا ایک سٹائل میں وہ پڑھتا تھا، اور اس سے یعنی اپنا بھی ایک سٹائل بنا لیتا تھا. اس میں ایک یہ ہوتا تھا عام طور پر کہ پہلے وہ کہتا تھا لا، اور پھر اس کے بعد آگے اپنا کلام شروع کرتا تھا. اس لا کا معنی یہ ہوتا تھا کہ میرے متعلق جو کچھ تم نے سوچ رکھا ہے وہ سب غلط ہے، یا میرے دشمن غلط کہتے ہیں جو سمجھ لے. لا اس طرح کہتے تھے. تو یہ چونکہ ان کی پریکٹس تھی، شاید ادیبوں کی بھی اور شاعروں کی ضرور تھی، تو بعض کہتے ہیں یہ اس قسم کا لا ہے، اور کافروں کے ان اقوال کی تردید کرتے ہوئے جو وہ اسلام کو قبول نہ کرنے میں کہتے تھے، ان کی تردید مقصود ہے کہ سب غلط کہتے ہو تم. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اقسم یقسم کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے، اقسم باللہ ہے، یوں نہیں کہتے اقسم اللہ، بلکہ اس پر جس چیز کے نام کی قسم کھائی جائے اس پر بے ضربے، بلکہ وہ جو بے ضربے ہے وہ قسمیہ ہی ہوتا ہے. اور آپ نے قسمیہ میں تے زبر تا پڑھا کہ وہ قسم کی ہوتی ہے، وا زبر وا پڑھا ہے کہ وہ بھی قسمیہ ہوتی ہے، اور بے ضربے ایک لحاظ سے اس سے پہلے اقسم کا ورب محذوف ہوتا ہے، باللہ یعنی اقسم باللہ، واللہ اور تاللہ کہنے میں کوئی فعل محذوف نہیں ہوتا، وہ بذات خود قسم کا معنی دیتے ہیں، لیکن بے ایک فعل کے ساتھ مل کر قسم کا معنی دیتا ہے. اس طرح سے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قیامت پر پہلے بات ہو چکی ہے، کھڑا ہونے کا دن، حساب کتاب کا دن پھر اسے مراد ہوتا ہے. اردو میں قیامت بولا جاتا ہے لفظ، اس لیے قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اور قسموں کے بارے میں شاید اس کورس میں ابھی تک قسم کا لفظ شاید یہ پہلا آیا ہے کہ قرآن کریم میں قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسمیں ہیں، اس کا کیا مطلب کیا ہے. تو قرآن کی قسموں پر مختلف رسالے مستقل لکھے گئے ہیں اور اچھی خاصی بحثیں کی گئی ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے